الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ یاد دہانی کراتے رہا کرو، یاد دہانی کرانا مؤمنین کو نفع بخشی ہوتا ہے۔ تو ایک موضوع نیت کے اعتبار سے اکثر آپ کے سامنے چلتا ہے، تو اسی موضوع کے بارے میں جو ہمارے پاس آج مختصر وقت ہے، کیونکہ حضرت کا بیان انشاءاللہ اجتماع سے شروع ہونے والا ہے، تو اس وقت پر ہم روک دیں گے اپنے اس پروگرام کو اور ان کا بیان ہی براڈ کاسٹ کریں گے، جیسے کہ اناؤنس بھی آج کیا تھا۔ تو اس مختصر وقت کے اندر کچھ باتیں نیت کے بارے میں، تو جیسا کہ آپ پہلے بھی سنتے رہے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، جیسے ہمارے دین کے اندر سب سے فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے، سب سے پہلے حدیث محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر رکھی، کیونکہ ہر چیز کا دار و مدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو نتیجہ بھی اچھا نکلے گا، اگر نیت بری ہوگی تو نتیجہ بھی برا نکلے گا۔ تو یہ کانسیپٹ تو الحمدللہ دیندار ہونے کی نسبت سے ہم لوگ سمجھتے ہی ہیں، لیکن اس کے آگے ایک اور درجہ تھا جس کو کہ ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اچھی نیت ہونا بہت اچھی بات ہے، اور جب بھی کوئی انسان اچھی نیت کرتا ہے تو اس کو اچھا ہی بدلہ ملتا ہے، لیکن دنیا کے اندر ہر کام کرنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں صحیح نیت۔ تو صحیح نیت جو ہے وہ اس کام کے اندر سے سب سے زیادہ میکسیمم، یعنی میکسیمم بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے صحیح نیت جو اس کام کی ہونی چاہیے اس کا ہونا شرط ہوتا ہے۔ تو اچھی نیت ہونا اچھی بات ہے، لیکن صحیح نیت ہونا یہ سب سے اچھی بات ہے، اور یہ چیز ہماری زندگی میں اور زیادہ اپلائی اس وقت ہوتی ہے جب کبھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ، لیکن اگر ہم اس کی صحیح نیت کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہوتے، یعنی جو نیت ہونی چاہیے تھی اس کے علاوہ کوئی اور اچھی نیت، تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ بینیفٹ نہیں ملتا جو کہ آپ کو ملنا چاہیے تھا، اس سے کم ملتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے، کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی راستے کے اندر آزمائش آ جائے، تکلیف آ جائے، تو اس وقت جو ہے نا اچھی نیت کافی نہیں ہوتی انسان کو اس راستے کے اوپر برقرار رکھنے کے لیے، ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ اس وقت یہ چیز کھل کے سامنے آتی ہے کہ یہاں پر نیت اچھی تو تھی لیکن صحیح نہیں تھی۔ چونکہ نیت صحیح نہیں تھی، اس وجہ سے مشکل وقت کے اندر انسان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، وہ ثابت قدم نہیں رہ پاتا، استقامت کے ساتھ اس راستے کے اوپر جمع نہیں رہ پاتا، اس لیے کہ اس کی نیت اچھی تو تھی صحیح نہیں تھی، جو کہ اس کام کے لیے مخصوص نیت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی۔ اب اس کی چند مثالیں ہم لیتے ہیں کہ عام زندگی کے اندر سے ہم مثالیں لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر انسان کو اخبار پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ اس کو معلومات کی ایک طلب محسوس ہوتی ہے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ معلومات چاہتا ہے، تو اس وجہ سے اخبار پڑھنا جو ہے یہ ہماری فطرت کا تقاضا بھی ہے، تو لوگ اخبار پڑھتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ جی جو فاسق فاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بے دین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، صرف وہ اخبار پڑھتے ہیں، دیندار لوگ بھی اخبار پڑھتے ہیں، علماء کرام بھی اخبار پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ مشائخ عظام بھی اخبار پڑھتے ہیں۔ تو اخبار پڑھنے کی پھر کیا نیت ہو سکتی ہے؟ ایک نیت یہ ہو سکتی ہے کہ جی مجھے باخبر ہونا چاہیے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے تاکہ میں اپنی حفاظتی اقدامات کر سکوں، یا یہ کہ باخبر ہونا چاہیے امت کے حالات کے بارے میں کہ بھئی امت کا غم ہے، تو مجھے امت کے حالات کے بارے میں باخبر ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میں اخبار اس لیے پڑھتا ہوں کہ امت کے حالات کا مجھے پتہ لگے، تاکہ میں امت کے لیے دعا کر سکوں، تاکہ میرے دل سے دعا نکل سکے مسلمان امت کے لیے، مسلمانوں کے حالات کے بارے میں، اور صحیح معنوں میں میرے دل میں وہ غم کی کیفیت پیدا ہو سکے، جو کہ ان معلومات کے بغیر کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی. تو اس نیت سے بھی اخبار پڑھا جا سکتا ہے. اور میں نے دیکھا اپنے حضرت کو کہ انہوں نے باقاعدہ فرمایا یہ بات کہ اخبار پڑھیں گے تو دل سے دعا نکلے گی کہ کیا حالات چل رہے ہیں اس وقت گھر کے, ملک کے کیا حالات چل رہے ہیں, امت کے کیا حالات چل رہے ہیں. تو یہ ایک اسپیسیفک نیت بنا کر کے اخبار پڑھنا یہ ایک الگ چیز ہے. اور اس نیت سے اخبار پڑھنا کہ جی اخبار پڑھیں گے تو پھر لوگوں کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو پھر ہمیں بھی پتا ہوگا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ہم جو ہے وہ بیوقوف نظر نہیں آئیں گے, ہم جو ہے وہ اس طرح کے انسان نظر نہیں آئیں گے جی ان کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک نیت ہے. ڈسکشن کرنے کے لیے پوائنٹس ہوں گے ہمارے پاس, تو یہ بھی ایک نیت تھی. لیکن دعا کی نیت کرنا کہ امت کے حالات پتہ لگیں گے تو میں دعا کروں گا, تو یہ ہوگی اس کی صحیح نیت. اگرچہ کہ باقی نیتیں بھی جو ہیں وہ کوئی اتنی زیادہ بری نیتیں نہیں ہیں, لیکن صحیح نیت یہ ہوگی کہ دل سے دعا نکل سکے. اسی طرح ایک اور نیکی کا کام ہے دین کا علم حاصل کرنا. اب دین کا علم حاصل کرنا اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ تو ہوتا ہے فرض, طلب و علم فریضت علی کل مسلم و مسلمات. یہ جو علم ہے جو کہ فرض ہوتا ہے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے پاس کے اوپر, یہ علم ہوتا ہے علم حال. علم حال کا مطلب کیا کہ وہ جس حال سے گزر رہا ہے اپنی زندگی کے اندر اس میں جو شریعت کے تقاضے اس کے اوپر ہوتے ہیں ان کا علم حاصل کرنا, یہ کہلاتا ہے علم حال. اور یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. کیا مطلب؟ طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے, نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے عورت اور مرد, تو نماز کا صحیح طریقہ اس کا علم حاصل کرنا. نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, تو تلاوت صحیح کیسے کرنی ہے یہ طریقہ سیکھنا. اسی طریقے سے جب اس کے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے تو زکات کے مسائل سیکھنا, جب اس کے اوپر فرض حج ہو جاتا ہے تو حج کے مسائل سیکھنا کہ مسائل سیکھے بغیر حج کرنا شروع نہ کر دے. تو یہ علم حال ہوتا ہے, اس کا حاصل کرنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے. لیکن تفصیلی علوم کا حاصل کرنا, عربی زبان کا علم حاصل کرنا, تفسیر کا علم حاصل کرنا, حدیث کا علم حاصل کرنا, تفصیلی فقہ کا علم حاصل کرنا, یہ فرض نہیں ہوتا. تو یہ انسان اگر کبھی کرے کہ میں تفصیلی علوم حاصل کروں, دین کا عالم بنوں, دین کا عالمہ بنوں, تو اس کی کیا نیت ہو انسان کی؟ تو اس کی نیت ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی میں علم حاصل کروں تاکہ جو اتنے سارے مسلمان ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے میں ان کو علم سکھاؤں, تو یہ بھی ایک اچھی نیت ہے. اسی طرح ایک نیت یہ بھی ہو سکتی ہے, جیسے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس نے جو نظام تھا اس نے مدارس بنائے تھے, ان میں سے ایک مدرسے کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھتے تھے. تو نظام کو کسی نے آ کر کے بتایا کہ آپ نے جو اتنے سارے مدارس بنائے ہوئے ان میں پڑھنے والے بچوں کی جو نیتیں ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہیں. تو نظام نے کہا کہ اچھا میں جا کر کے خود معلوم کرتا ہوں, نظام الملک. تو وہ دورے پہ نکلا اور اس نے اپنے یعنی سادہ لباس میں نکلا تاکہ کسی کو پتا نہ لگے کہ یہ تو نظام الملک ہے. تو اس نے جا کر کے ایک بچے سے پوچھا کہ جی تم یہاں پر علم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ خطیب ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی علم حاصل کروں تاکہ میں بھی ان کی طرح خطیب بن سکوں. اس کو بڑا افسوس ہوا یہ بات سن کر کے. پھر کسی اور بچے سے پوچھا تو اس نے بھی اسی طرح کا کوئی جواب دیا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ مفتی ہیں اور وہ دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں, لوگ ان سے آ کے فتوے پوچھتے ہیں, تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی مفتی بنوں تاکہ لوگ مجھ سے بھی آ کر کے فتوے پوچھیں. تو اس بات سے اس کو بھی بڑا افسوس ہوا. پھر جب وہ افسوس ہو کر کے باہر جا رہا تھا اور اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اچھا میں مدرسوں کو بند کر دیتا ہوں, تو اس کو راستے میں ایک بچہ اندھیرے میں شروع ابھی اچھا تو راستے میں اس کو ایک بچہ بیٹھا ملا جو کہ یعنی اندھیرے کے اندر سڑک کے اوپر جو روشنی چل رہی تھی اس کی روشنی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا, علم حاصل کر رہا تھا, کتاب پڑھا تھا. تو اس نے سوچا کہ اس سے بھی پوچھ لیتا ہوں. اس نے اس بچے سے پوچھا کہ تم کیوں علم حاصل کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کو راضی, پہلے تو اس نے جواب دیا کہ جی میرے پاس وقت نہیں ہے آپ کے سوالات کے جواب دینے کا. پھر جب انہوں نے اصرار کیا تو اس نے کہا اچھا پوچھے سوال. تب انہوں نے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں کیسے راضی کروں؟ یہ علم مجھے کتابوں میں ملے گا, تو اس وجہ سے میں کتابیں پڑھ رہا ہوں. تو یہ بھی ایک علم حاصل کرنے کی نیت ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں, رب کو راضی کرنے کی نیت. لیکن آج کے دور کے اندر ایک اور نیت بھی نظر آتی ہے, وہ یہ کہ علم جو حاصل کر رہے ہیں تو علم حاصل کر کے نا ہمیں اتنا علم حاصل ہو جائے گا کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں گے, ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو ہم علم حاصل کر کے اپنی اصلاح کر لیں گے اور صحیح صحیح طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بات تو یہی کری تھی، لیکن ایک بات کی سپرفیشل درجہ ہوتا ہے، ایک اوپری درجہ ہوتا ہے اور ایک تفصیلی درجہ ہوتا ہے. تو کتابوں کے اندر ہم بہت سارے واقعات سنتے ہیں پڑھتے ہیں، تو وہ ایک بیرونی درجہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر تفصیل ہوتی ہے. تفصیل اس کی یہ ہے کہ کتابوں سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کی بیسس کے اوپر انسان اپنے فرائض تو ٹھیک کر سکتا ہے، یعنی جو علم حال ہے وہ تو وہ حاصل کر سکتا ہے کہ کیسے طہارت حاصل کرنی ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے زکات دینی ہے. زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز ہو جاتی ہے تو اس میں جا کر کے اس کو علماء سے پھر بھی پوچھنا پڑتا ہے، مفتی آزاد سے پھر بھی پوچھنا پڑتا ہے. لیکن صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کر لینا، یعنی تمام گناہوں کو اپنی زندگی سے ختم کرنا، اور صرف ظاہری گناہ نہیں بلکہ باطنی گناہوں کو بھی اپنی زندگی سے دور کر دینا، یہ علم جو ہے وہ انسان کتابوں سے حاصل نہیں کر سکتا. بلکہ حاصل اگر کر بھی لیتا ہے نا تو اس کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی نہیں کر پاتا. یہ اپلائیڈ علم جو ہوتا ہے نا، یہ اپلائیڈ علم بہت ایڈوانس درجے کا علم ہوتا ہے. جیسے کہ ہم کیمسٹری پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کیمسٹری پڑھنا، ایک ہوتا ہے اپلائیڈ کیمسٹری پڑھنا کہ اس کیمسٹری کو آپ نے جو ہے وہ انڈسٹریز کے اندر اپلائی کیسے کرنا ہے، وہ بہت ہائی لیول کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے. اسی طرح سے اس علم کو کیسے اپنے گناہوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ بہت ہائی لیول کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے. اور اس کوالیفیکیشن کے اندر دی اماؤنٹ آف انفارمیشن یو سیک فرام دا بکس از ناٹ سفیشینٹ، کہ آپ نے کتنی انفارمیشن حاصل کر لی، کتنی معلومات حاصل کر لی کتابوں کے اندر سے، خالی یہ ضروری نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر اپنے خواہشات کو دبانا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، اپنے نفس کی اصلاح یہ بھی ضروری ہوتی ہے. تو جب تک وہ نہ ہونا اس وقت تک کتابی علم اپنی زندگی میں صحیح صحیح اپلائی کرنا ہے یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے نا خالی یہ نیت بھی جو ہے سپرفیشلی تو کافی ہے کہ ہاں جی میں یہ کتابیں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں اپنے رب کو راضی کر سکوں، کہنا بڑا آسان ہے، کرنا از آلموسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل، ویری ویری ڈیفیکلٹ. تو اس وجہ سے اصلاح کا جو طریقہ ہے وہ کتابوں سے کبھی بھی نہیں ہوا ہمارے امت کے اندر. اصلاح کا طریقہ جو ہے وہ مشائخ کی صحبت میں جا کر کے ہوا، کیونکہ مشائخ جو ہے وہ بطور آئینے کے کام کرتے ہیں. جب آئینے کے اندر انسان اپنی شکل دیکھتا ہے تب اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، تب اس کو پتا لگتا ہے کہ اچھا میرے اندر کیا برائی ہیں، ان برائیوں کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں. تو دین کا علم حاصل کرنے کا بھی جو صحیح نیت ہے نا، وہ نیت بھی اپنی اصلاح ہے، لیکن اپنی اصلاح وہ بھی اس طریقے سے کہ مشائخ کی صحبت میں رہ کر کے تربیتی ماحول کے اندر یہ علم حاصل کرنا. اس تربیتی ماحول کے بغیر علم حاصل کرنا یہ سخت نقصان دہ ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. اگر کوئی انسان تربیتی سسٹم کا حصہ نہیں ہے نا اور وہ یہ تفصیلی علوم حاصل کر رہا ہے تو یہ علوم اس کے لیے زہر قاتل ہے، یہ علوم اس کے لیے زہر قاتل ہیں، یہ علوم اس کو گمراہی میں لے کر کے جائیں گے. یہی علوم جو ہمارے علماء حق اپنے مدارس عربیہ کے اندر پڑھاتے ہیں نا، اگر تربیتی نظام سے اپنے آپ کو الگ رکھ کر کے انسان یہ علم حاصل کر رہا ہے وہ گمراہی کا شکار ہوگا. امت میں جتنے گمراہ فرقے بنے ہیں جاہلوں نے نہیں بنائے، ایک بھی جاہل نے گمراہ فرقہ نہیں بنایا، علماء نے گمراہ فرقے بنائے، عالموں کے ہاتھوں یہ گمراہ فرقے بنے سارے کے سارے جتنے آپ دیکھ لیں تاریخ کے اندر. کیوں؟ تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، تزکیہ نفس کے نہ ہونے کی وجہ سے، اخلاق کے نہ سدھرنے کی وجہ سے. علم حاصل ہو گیا، اب پہلے اکیلے گمراہ ہو رہے تھے، اب پوری ایک بڑی جماعت کو لے کر کے گمراہ ہوں گے. تو علم حاصل کرنے بات تو یہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے خالی یہ کافی نہیں ہے، یہ ہائی لیول نیت جو ہے نا کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، یہ کافی نہیں ہے. اس کے اندر ایک تفصیل ہے، اور تفصیل یہ ہے تربیتی نظام کے بغیر یہ علم حاصل کرنا اس سے بہتر ہے کہ آپ فرائض کے اوپر ہی رہیں، علم حال حاصل کریں، اپنی نمازیں پڑھیں، اپنی زکات دیں، اپنا حج کریں اور بس خلاص. یہ ہے تربیتی نظام کا حصہ. مشائخ اپنے متعلقین کو، متوسلین کو، اپنے مریدین کو کہتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے ان کی تربیت کے اندر رہ کے یہ علم حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ علم حاصل نہیں کر رہے ہوتے. ورنہ ہر ایک کو سڑک سے پکڑ کر کے علم نہیں سکھایا جا سکتا. یہ ابتدائی علوم تو سیکھ لیتے ہیں, آگے جا کر کے ایسی ایسی باتیں آتی ہیں. ہمارے اپنے سسٹم ہی کے اندر جو 8 سال کا عالم کا پروگرام ہے, اسی کے اندر آپ تیسرے سال کے اندر جا کر کے ایسی چیزیں ڈسکس ہونی شروع ہو جاتی ہیں عقائد کے اندر, اصول فقہ کے اندر, اصول حدیث کے اندر, کہ جو انسان اگر تربیت سسٹم کا حصہ نہ ہونا تو اس نے تو اس کو ایکسپلوئٹ ہی کرنا ہوتا ہے. بلکہ اس نے کیا ایکسپلوئٹ کرنا ہوتا ہے, شیطان نے اس کے دماغ میں جا کر کے اس کو ایکسپلوئٹ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ وہ چیزیں ایسے آن فیس ویلیو آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھئی یہ کس بیسس پر یہ بات کی جا رہی ہے, کیا بیسس ہے اس کی, اور اس کا کوئی جواب نہیں ملتا آپ کو. کیونکہ آپ کا کوئی سسٹم ہے نہیں, کوئی رابطہ آپ کا ہے نہیں کسی شیخ کے ساتھ, کسی کی زندگی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایسی جڑی ہوئی نہیں ہے جس کے پاس جا کر کے آپ اپنے دل کے ایسے ڈاؤٹس کو ریموو کروا سکیں. تو اس وجہ سے یہ ڈاؤٹس آپ کے دل میں جمیں گے اور جم کر کے مزید گہرے ہوں گے, اور پھر آپ نے جو ہے وہ دوسرے راستے کے اوپر نکلنا ہے, گمراہی کے راستے کے اوپر, اور دوسروں کو بھی ساتھ ساتھ گمراہ کرنا ہے. بیکاز اب آپ عالم بن چکے ہیں, اب آپ اکیلے تو نہیں گمراہ ہوں گے. تو دین کا علم حاصل کرنا جو ہے اس کی صحیح نیت یہ ہے کہ ایک تربیتی نظام کا حصہ بن کر کے میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں, مشائخ کے حکم کے مطابق میں کام کرنا چاہتا ہوں. اور جس کی زندگی میں مشائخ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, کوئی آئینے والا سسٹم نہیں ہے اس کی زندگی میں, اپنی من مرضی سے اساتذہ کرام نے کچھ کہہ دیا اس کے مطابق انہوں نے کر لیا. اساتذہ کرام مشائخ نہیں ہوتے. ایک استاد اپنے حساب سے بات کر رہا ہوتا ہے, دوسرا استاد اپنے حساب سے بات کر رہا ہوتا ہے. وہ چند ڈسپلن والی چیزیں تو سکھا سکتے ہیں آپ کو, لیکن اس طرح کا ایک ذاتی تعلق وہ آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو دین کا علم حاصل کرنے کی بھی صحیح نیت تب بنے گی جب ہم اپنے کسی تربیتی نظام کا اپنے آپ کو حصہ بنائیں گے. تو یہ دوسری مثال تھی کہ دین کا علم حاصل کرنا بھی اچھی نیت سے خالی کافی نہیں ہے, صحیح نیت کے ساتھ حاصل کرنا ضروری ہے. تو بات چل رہی تھی کہ صحیح نیت اور اچھی نیت ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے. تو یہ دوسری مثال تھی. تیسری مثال دین پر خرچ کرنے کی نیت, کہ میں دین کے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہوں. اس کی ایک نیت یہ ہو سکتی ہے کہ جی دین جو ہے وہ بہت مشکل حالات میں ہیں, دین والے بڑے مشکل حالات میں ہیں, تو ان کا غم کھا کر کے نا, ان کو محتاج سمجھ کر کے یا ان کو مصیبت میں سمجھ کر کے مجھے اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو میں اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہوں, میں اپنا مال دین کے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ بھی ایک نیت ہو سکتی ہے, اور بڑی بظاہر بڑی اچھی نیت ہے کہ دین جو ہے وہ مشکل میں ہے, دین والے مشکل میں ہیں, تو ہم ان کو اس مشکل سے نکالیں. لیکن یہ نیت بھی اچھی تو نظر آتی ہے, اچھی ہے بھی بلکہ, لیکن یہ بھی صحیح نیت نہیں ہے. اس لیے کہ اس نیت کے اندر خرابی کیا ہے کہ دین اللہ کا دین ہے, اور اللہ کے پاس دنیا اور آخرت تمام خزانے ہیں, دونوں جہانوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کی جیب میں, اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں. اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے, نہ اللہ تعالیٰ مشکل میں ہے, نہ اللہ کا دین مشکل میں ہے, اور نہ اللہ والے مشکل میں ہے. تو ان کو حاجت مند سمجھنا, ان کو ضرورت مند سمجھنا, ان کو مشکل میں سمجھنا, یہ دراصل ہماری سوچ کی غلطی ہے, یہ ہماری نیت کی غلطی ہے, اگرچہ کے بظاہر وہ بڑی اچھی نیت نظر آتی ہے. تو اس طرح سے نا گویا کہ ہم دین کو اپنے سے نیچا سمجھ رہے ہیں کہ جی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اونچا بنایا ہے اور میں جو اپنے سے نیچی چیز کے اوپر اپنا کچھ خرچہ کر رہا ہوں. تو یہ غلط نیت ہے, اور یہ چیز جو ہے وہ شروع میں تو چل جاتی ہے, لیکن جب مشکل وقت پڑتا ہے نا, کوئی آزمائش آ جاتی ہے, تو پھر اس وقت نہیں چلتی. اس وقت پھر استقامت خارج ختم ہو جاتی ہے, ثابت قدمی نہیں ہو پاتی, پھر انسان بری بری باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور شیطان آ کر کے اس کو ورغلا دیتا ہے, آسانی سے جو ہے وہ دوسرے راستے کے اوپر لے جاتا ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا, جو کہ دین کے اوپر خرچ کرنے والے, بہت دین کے ساتھ کام کرنے والے, خدمت کرنے والے, یہ پھر ایک دم سے دشمن کیوں بن جاتے ہیں, ایک دم سے جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کیوں کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ نیت اچھی تو تھی, اس کے اوپر ہم شبہ نہیں کر رہے کہ نیت بری تھی, اچھی نیت تھی, صحیح نیت نہیں تھی. اگر صحیح نیت ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے, یہ کل کو جا کر کے اس طرح کے دشمن ہی بن جاتے. تو نیت کی جو ہے وہ صحیح نہیں تھی. صحیح نیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا دین یہ میری نجات کے لیے ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندے پسند کیے ہیں اس دین کا کام کرنے کے لیے وہ میرے محسن ہیں, اور یہ میری ضرورت ہے کہ میں اس دین کے اوپر خرچ کروں, میری ضرورت ہے کہ میں دین کی خدمت کروں, یہ میرے اپنے نفع کے لیے, میں حاجت مند ہوں. دین حاجت مند نہیں ہے, اللہ حاجت مند نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جی منزل الذی یقرب اللہ قرضا حسنا, کہ کون اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دیتا. کیا اللہ تعالیٰ کو قرض کی ضرورت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا بینک اکاؤنٹ گویا کہ ڈپلیٹ ہو گیا, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کے خزانے کم پڑ گئے جو اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مانگا ہمارے اپنے فائدے کے لیے، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. تو ہمارے حضرت اس کے اوپر ایک بہت پیارا مقولہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے دوست، یہ نہ دیکھ کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، ارے بادشاہ کی خدمت کرنے والے بڑے، یہ دیکھ کہ بادشاہ نے تجھے اپنی خدمت کے لیے پسند کر لیا ہے، تجھے توفیق دی ہے کہ تو اپنی اس کی خدمت کر رہا ہے، اس کے دین کی خدمت کر رہی ہے. تو اس کے اوپر بادشاہ کا احسان مند ہو، بادشاہ کو ضرورت مند مت سمجھ، بادشاہ کے سسٹم کو ضرورت مند مت سمجھ. تو اسی طریقے سے دین پر خرچ کرنے کی بھی ایک اچھی نیت ہوتی ہے اور ایک صحیح نیت ہوتی ہے. صحیح نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کو ضرورت مند نہ سمجھے، اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھ کر کے اور دین اور دین والوں کو اپنا محسن سمجھ کر کے اس کے اوپر اس کے ساتھ خدمت والا معاملہ کرے. اور آخری مثال وہ یہ کہ مشائخ کے اوپر، مشائخ کے پاس آنے کی صحیح نیت. مشائخ کے پاس آنے کی بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں. کوئی شیخ کے پاس جا سکتا ہے اس نیت سے کہ جی یہ اللہ والے ہیں، برکت والے ہیں، ان کے گرد برکتیں ہوتی ہیں، البرکت مع اکابرکم، تو میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کے پاس بیٹھوں گا، ان کی برکتیں حاصل کروں گا. بڑی اچھی نیت ہے، بری نیت ہرگز نہیں ہے، اچھی نیت ہے. اسی طریقے سے ان کے پاس جا کر کے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کروں گا، دین کی سمجھ حاصل کروں گا، دین کی حقیقت کو سمجھوں گا، اور پھر میں جا کر کے امت میں پھیلاؤں گا اس حقیقت کو، میں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنوں گا، میں لوگوں کو گمراہی سے نکالوں گا. یہ بھی بڑی اچھی نیت ہے. اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی دو لوگوں کی مشکلات حل کروں گا، لوگ جو ہیں پریشانی کے اندر ہیں تو ان کی پریشانی دور کروں گا، یہ بھی بڑی اچھی نیت ہے. لیکن اچھی نیتیں ساری ہیں، صحیح نیت ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی نیت صحیح نہیں ہے. صحیح نیت مشائخ کے پاس جانے کی صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے اپنی اصلاح، وہ ہے اپنی اصلاح، اپنے گناہوں سے پیچھا چھڑانے کے طریقہ سیکھنا، پروردگار کو راضی کرنے کا طریقہ سیکھنا. اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کا مطلب بھی اس میں بھی ذرا تفصیل ہے کہ جی میں محبت کی کیفیات حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی ویسی نمازیں پڑھ سکوں محبت والی. ایک یہ ہوتا ہے کہ جی میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے بہت اچھی کیفیات والی نمازیں مل جائیں، یہ بھی بڑی اچھی نیت ہے. لیکن صحیح نیت اس وقت ہوگی کہ مجھے اللہ کی محبت والی کیفیات کیوں نہیں حاصل ہیں، اس کی وجہ میرے گناہ ہیں، اس کی وجہ میری غلطیاں ہیں، میری نفس پرستی ہے. تو اس کو راستے سے جب میں ہٹا دوں گا تب مجھے اللہ تعالی کی محبت حاصل ہوگی، نہ کہ میں کیفیات حاصل کرنا چاہتا ہوں، نہ کہ مجھے جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں حاصل ہو جائیں. تو جب حضرت فرماتے ہیں کہ نہ ہمیں اڑنا ہے نہ اڑانا ہے، نہ ہمیں اڑنا ہے نہ ہمیں اڑانا ہے، ہمیں تو روٹھے یار کو منانا ہے. تو اڑنے سے کیا مطلب؟ کہ نہ تم جی میں نے ایسی اڑنے والی نمازیں پڑھنی ہیں، کیفیات حاصل کرنی ہے کہ جی میں جب تلاوت، میں جب ہاتھ باندھوں تو میں عرش مولا پہ پہنچ جاؤں اور یہ میری کیفیت بن جائے نماز کے اندر. اور نہ جو ہے ہم نے دوسروں کو اڑانا ہے کہ مطلب دوسروں کی کیفیات بنانے میں ان کی مدد کرنی ہے، نہیں، ہم نے روٹھے یار کو منانا ہے. روٹھا یار ہم سے ناراض کیوں ہے؟ نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے. تو بیسیکلی میں نے اپنی زندگی سے گناہوں کو دور کرنا ہے، اور یہ گناہ کو دور کرنا اٹسلف اتنا تفصیلی کام ہے، اتنا تفصیلی کام ہے کہ اسی کے اندر انسان کی ساری زندگی نکل جاتی ہے، اور اسی کے دور ہونے کی وجہ سے اس کو کیفیات ملتی ہیں. کیفیات کے لیے آپ جستجو نہیں کرتے، آپ ایک ایفرٹ نہیں کرتے کہ میں یہ کیفیت بھی حاصل کر لوں، میں یہ کیفیت بھی حاصل کر لوں. کیفیت ایک چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں اور اعمال کے اندر پہل کریں. کل ایک حدیث زیادہ طالبین سے یا جس کلاس کو پڑھا رہا تھا کہ البادی بالسلام بری من الکبر، کہ جو سلام میں پہل کرنے والا ہوتا ہے نا وہ بری ہوتا ہے کبر سے. اب لفظ بری جو ہے نا، اس کی جو نحوی تحقیق ہے وہ بڑی مزے کی ہے. یہ جو بریوم ہے اس کو اسم فائل نہیں کہا گیا، بلکہ اس کو صفت کا صیغہ کہا گیا. تو صفت جو ہے نا ایک چیز ہوتی ہے جو کہ انسان اپنے اندر پیدا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ صفت ڈالتے ہیں. لیکن پیدا انسان کیا کرتا ہے؟ سلام کے اندر پہل کرنا. جو اس عمل کے اندر پہل کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ صفت عطا فرما دیتے ہیں. تو ہم نے صفت کے لیے جستجو نہیں کرنی، ہم نے اعمال کی جستجو کرنی ہے، ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صفات عطا فرمائیں گے، کیفیات عطا فرمائیں گے. تو یہ ہے صحیح نیت مشائخ کے پاس بھی آنے کی. اور اگر یہ نیت صحیح نہیں ہوتی ہے نا، تو انسان کا کام تھوڑے عرصے تک تو چل جاتا ہے لیکن زیادہ لمبا نہیں چلتا. جب تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، وہیں پھر انسان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور راستے سے بیراہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت کا بیان انور اجتماع سے شروع ہو چکا ہے. جو حضرات ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے بیان سننا چاہیں تو ان دے آر موسٹ ویلکم, بیٹھیں تشریف رکھیں, اور اگر کسی کو تقاضا ہو تو آپ کی مرضی ہے. ابھی حضرت کا بیان سننے میں تھوڑا شروع ہونے میں تھوڑا وقت ہے, تو عاجز اپنا موقع بھی جو بات چل رہی تھی اس کو پورا کر لیتے ہیں اور پھر ہم دعا کر کے پھر بیان ہی کریں جو بھی بیان چل رہا ہے. تو مشائخ کے پاس جانے کی جو صحیح نیت ہوتی ہے وہ خالصتاً اپنی اصلاح ہوتی ہے. جب انسان اس نیت کے ساتھ آتا ہے نا تو پھر اس کے لیے آزمائشوں پر پورا اترنا آسان ہو جاتا ہے. پھر اس کو ہر ہر چیز جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا. ورنہ کیا ہوتا ہے, یہ ہمارا ذاتی مشاہدہ رہا ہے, کئی لوگوں کے ساتھ دیکھا کہ حضرت کا نام سن کر کے آ گئے, حضرت کی مشہوری دیکھ کر کے آ گئے, حضرت کا انداز بیان اس سے مسحور ہو کر کے آ گئے, لیکن جب قریب آئے تو آ کر کے پھر ایسی چیزیں نظر آئیں جو کہ اپنے سمجھ میں نہیں آ رہی, جس کو کہ ایکسپلین نہیں کر پاتے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اعتراض, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر یا تو زبان سے اعتراض یا دل کے اندر اعتراض. بھئی بیان کے اندر جانے میں دیر ہو گئی, اب اس کے اوپر اعتراض کہ کیوں دیر ہو گئی جی, کیونکہ پہلے سے ایک ذہن بنا کر کے آئے ہوتے ہیں کہ جی کتابوں کے اندر جیسے پڑھا ہوتا ہے نا کہ وقت کی پابندی بڑی ضروری ہے, اور ہمارا دین جو ہے وہ تو وقت کی پابندی سکھاتا ہے, اور ہمارے دین کے اندر تو نماز جو ہے وہ وقت کی پابندی کے لیے وقت کے اوپر کتابوں موقوتا وقت کے اوپر فکس کی گئی. تو اپنے طور پہ دین سمجھ کر کے آئے ہوئے ہیں, کتابوں سے دین سمجھ کر کے آئے ہوئے ہیں, اب یہاں پر بھی آ کر کے یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی جو شیخ صاحب ہیں ان کو بھی وقت کا پابند ہونا چاہیے تھا, وہ کیوں وقت پہ نہیں آتے, ہمیں کیوں دیر کرواتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں, ہمیں نیچا سمجھتے ہیں, اور کوئی سسٹم کا خیال نہیں, اس کا خیال نہیں, اس کا خیال نہیں. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا وہ پھر ایک ایک چیز جا کر کے جو ہے نا دل کے اندر بدگمانی پیدا کرتی ہے. اب تفصیل تو نہیں معلوم ہوتی ہے نا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو گئی دیر, دیر ہونے کی وجوہات کیا تھی. اب حضرت نے آ کر کے ہر ایک کو کھڑے ہو کر کے ایک تقریر تو نہیں کرنی ہے کہ جی آج مجھے دیر جو ہے وہ اس وجہ سے ہو گئی تھی, آج مجھے دیر ہونے کی وجہ یہ تھی, یا آج میں نے یہ سوچا کہ میرے جو متعلقین اپنی اصلاح کروانے کے لیے میرے پاس اس لوگ, حضرت تو اسی خوشگمانی کے ساتھ ہی آئیں گے نا اپنے سالکین کے پاس کہ جی یہ میرے پاس اصلاح کروانے کے لیے آئے. حضرت تو اس گمان کے ساتھ نہیں کہ یہ فلانا شخص جو ہے وہ اس نیت کے ساتھ آیا ہے, دوسرا دوسری نیت کے ساتھ آیا ہے, تیسرا تیسری نیت کے ساتھ آیا ہے. حضرت نے یہی گمان رکھتا ہے کہ جی اصلاح کروانے کے لیے آئے سارے کے سارے. تو اس طرح سے آ کر کے حضرت ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جی آج میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا انتظار اس لیے کروایا ہے تاکہ آپ لوگوں کا جو نفس ہے نا وہ تھوڑا سا ٹوٹے, تھوڑا نفس کے اوپر شاخ گزرے انتظار کرنا. جب نفس کی خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہیں تو نفس کی اصلاح نہیں ہوتی, جو ایکسپیکٹیشنز پوری ہو رہی ہوتی ہیں نا تو نفس کی اصلاح نہیں ہوتی. تو آج میں نے سوچا کہ جی آپ کو میں تھوڑا سا ویٹ کرواؤں تاکہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز ٹوٹیں, آپ کی خواہشات ٹوٹیں, آپ کی جو پری ازمپشنز آپ کے دماغ کے اندر بنی ہوئی ہیں کہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے, ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے, وہ آپ کی ازمپشنز ٹوٹیں, تب کہیں جا کر کے آپ کے نفس کی اصلاح ہوگی, تب کہیں جا کر کے آپ کا نفس جو ہے وہ کمزور پڑے گا. تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کو تھوڑے سا میں انتظار کروا دوں. تو مشائخ نے تو اصلاح کا کام کرنا ہوتا ہے, تو مشائخ مختلف طریقوں سے اصلاح کرتے ہیں, کبھی وقت پہ آ کر کے بھی اصلاح ہوتی ہے, کبھی دیر کروا کر کے بھی اصلاح ہوتی ہے, کبھی کسی بھی طریقے سے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز مشائخ نے خود کرنی بھی نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ نے بھی تو اصلاح کرنی ہوتی, اصل مزکی تو اللہ تعالیٰ ہے. تو کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیر کروا دیتے ہیں, مثال کے طور پر شیخ صاحب کبھی اپنی صحت کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ لیٹ ہو گئے, کوئی ایسی بھی مجبوری آ جاتی ہے تو اس وجہ سے لیٹ ہو گئے. تو یہ کہاں سے ہوا, صحت کی وجہ سے, وہ اللہ تعالیٰ نے لیٹ کروایا. تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے مزاج کے اوپر یہ چیز گرا گزرتی ہے, تو کچھ لوگوں کی اس سے اصلاح مقصود ہوتی ہے, کچھ لوگوں کا اس کے لیے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہاں سے چھاٹا جائے. اس جو کراؤڈ جمع ہو گیا نا, کراؤڈ مجمع اکٹھا ہو گیا ہے, تو وہ مجمع جو ہے وہ دے ڈونٹ ریئلی بلانگ ہیئر, وہ تو خامخواہ میں جمع ہو گئے تماشا دیکھنے کے لیے. تو ان کو چھاٹا جائے یہاں سے, اس کو چھٹاؤ ان کو, تاکہ خالصین رہ جائیں, خالی مخلصین رہ جائیں خالی. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے معاملہ بھی کرتے ہیں. تو ہر چیز شیخ نے خود بھی نہیں کرنی ہوتی, اللہ تعالیٰ کروا رہے ہوتے ہیں, شیخ کو سبب بنا کے کروا رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو ہے نا ایسے معاملات کے اندر صحیح نیت کام آتی ہے, کیونکہ جو اس نیت سے آیا ہوگا نا کہ میں نے تو اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے, تو اس کے اوپر جب یہ گراں گزر رہی ہوتی ہیں نا باتیں, تو اس کو پھر یہ بات یاد رہتی ہے کہ یہی تو میری نفس کی اصلاح ہے, اسی لیے تو میں یہاں پر آیا تھا تاکہ میرا نفس ٹوٹے, تاکہ میری اصلاح ہو, تاکہ میری خواہشات ختم ہو, تاکہ میرے اندر صبر آئے, تاکہ میرے اندر استقامت آئے, تاکہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے اتنا موقع عطا فرما دیا شیخ کی صحبت میں آنے کا, اللہ والوں کی صحبت میں آنے کا, میں اس کا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں, اس کی قدر کرنے والا بن جاؤں. تو یہ اسی بندے کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں جو کہ صحیح نیت کے ساتھ آیا ہوتا ہے. اور جو دوسری نیتوں کے ساتھ آیا ہوتا ہے نا, دوسری اچھی نیتوں کے ساتھ, دین کا علم حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ آیا ہوتا ہے, دین پھیلانے کی نیت کے ساتھ آیا ہوتا ہے مشائخ کے پاس, تو اس کے ذہن میں یہ باتیں نہیں آتی. اس کو پھر ہر بات جو ہوتی ہے ایک گراں گزر رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر سٹور ہو رہی ہوتی ہے, سٹور ہو رہی ہوتی ہے ہر چیز, ہر انسیڈنٹ سٹور ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب کوئی چیز وہ اس کو ایسی نظر آ جاتی ہے جو کہ واقعی اس کو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, اب وہ پھٹ پڑتا ہے ایک دم سے, اور پھر جو ہے نا کہتا ہے کہ ہاں مجھے تو وہ ساری باتیں پہلے لگ رہی تھی گڑبڑ, مجھے تو وہ بھی گڑبڑ نظر آئی تھی, مجھے تو وہ بھی گڑبڑ نظر آئی تھی, مجھے تو وہ بھی خراب نظر آیا تھا, مجھے تو اس میں بھی پرابلم نظر آئی تھی. اب وہ ساری چیزیں جو کہ اس کے دل کے اندر اکٹھی ہو رہی تھی نا, اور اب تک وہ ان کا اظہار نہیں کر رہا تھا, اب تک وہ ان کا اظہار نہیں کر رہا تھا, لیکن جمع تو ہو رہی تھی نا اس کے دل کے اندر ساری باتیں, اب وہ ساری کی ساری نکل کے باہر آ جاتی ہیں. تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے نا وہ نیت کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس کے اوپر ایک سیدھی سی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو ضائع نہیں کرتے, بدگمان نہیں کرتے, راستے سے ہٹا نہیں دیتے جو کہ اللہ تک پہنچنے کی خالصتاً نیت کر کے آیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بدگمانیوں سے بچا دیتے ہیں. لیکن جس کی نیت صحیح نہیں ہوتی ہے نا, وہ اپنے حساب سے نیتیں کر کے آیا ہوتا ہے, تو پھر وہ تو اس پروٹیکشن کے اندر نہیں ہوتا, وہ تو اس حفظ و امان کے اندر نہیں ہوتا. ایک آخری بات وہ یہ کہ ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر بری باتیں آ رہی ہیں, مشائخ کے بارے میں بری باتیں آ رہی ہیں, یا یہ کہ ہمارے اپنے اندر جو ہے وہ اپنے بارے میں غلط خیالات آ رہے ہیں. جیسے کہ پچھلے دونوں ساجز نے کلاس کے اندر ہی بتایا تھا کہ ایک روحانی بیماری ہوتی ہے تکبر, اور دوسری روحانی بیماری ہوتی ہے عجب. ان دونوں کو عمومی طور پر ہم ایک ہی چیز سمجھتے ہیں, کیونکہ دونوں کو ایک ساتھ ہی ہم بیان کرتے ہیں, عجب و تکبر کا علاج, تکبر و عجب کا علاج. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں, لیکن یہ دونوں ایک ہی چیزیں در حقیقت نہیں ہیں. تکبر ایک الگ روحانی بیماری ہے اور عجب ایک الگ روحانی بیماری ہے. تو عجب جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں خود پسندی کا شکار ہونا, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, نیک سمجھنا. جبکہ تکبر کیا ہوتا ہے, تکبر جو ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا, بڑا سمجھنا. یہ بڑا سمجھنا جو ہے وہ مال پیسے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, یہ بڑا سمجھنا کہ میرے پاس زیادہ مال ہے اس کے پاس کم مال ہے, یہ بڑا سمجھنا جو ہے وہ عزت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ میری دنیا کے اندر زیادہ عزت ہے اس کی کم عزت ہے, یہ بڑا سمجھنا جو ہے وہ طاقت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ میرے پاس فزیکل فورس زیادہ ہے اور دوسرے کے پاس فزیکل فورس زیادہ نہیں ہے. تو کسی بھی وجہ سے تکبر ہو سکتا ہے انسان کے اندر کہ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر سمجھنا. لیکن عجب اور خود پسندی یہ دراصل ایک ہی سنونیمز ہیں. عجب اور خود پسندی جو ہے نا اس کا تعلق بڑے ہونے سے زیادہ سے نہیں ہے کہ اس کے پاس زیادہ مال ہے, اس کے پاس زیادہ عزت ہے, اس کے پاس زیادہ علم ہے, یا اس کے پاس زیادہ جو ہے وہ طاقت ہے. بلکہ عجب جو ہے وہ بغیر کسی طاقت کے, بغیر کسی علم کے, بغیر کسی مال کے, بغیر کسی اسٹیٹس کے, ان سب کے بغیر بھی انسان کے اپنے اندر عجب ہو سکتا ہے. تو اپنے آپ سے ایک محبت میں مبتلا ہونا, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, اپنے آپ کو زیادہ نیک سمجھنا, یہ ہوتا ہے عجب. اور تکبر سے یہ مختلف چیز ہے. تو اس وجہ سے نا عمومی طور پر جو عجب میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک یا تو وہ ہوتے ہیں جو کہ بہت مظلوم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی لوگوں نے نا اپنے تکبر کی وجہ سے ہمارے اوپر ظلم کیا ہوا ہے, لوگوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر ظلم کیا ہوا ہے, تو ہم تو مظلوم ہیں, اور مظلوم ہونے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں, ہماری دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی, ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بڑا قریبی تعلق ہے. تو مظلومیت کی وجہ سے انسان کے اندر ایک خود پسندی آ جاتی ہے. اور دوسری خود پسندی کی وجہ یہ بنتی ہے کہ انسان دیندار زیادہ ہوتا ہے, دین کے اوپر عمل کرنے والا زیادہ ہوتا ہے, یا تو وہ خود یا اس کے باپ دادا، اس کی نسلیں جو پیچھے گزری ہوتی ہیں، وہ دین کے اوپر زیادہ عمل کرنے والی ہوتی ہیں. تو اس ریلیشن شپ کی وجہ سے، اس خاندانی تعلق کی وجہ سے، یا اس خاندانی دینداری کی وجہ سے جو ہے نا، انسان کے اندر خود پسندی آ جاتی ہے. اور یہ ایک خالی ایک ہوائی چیز نہیں ہوتی، ایک تخیلاتی چیز نہیں ہوتی، یہ اصل میں فزیکل چیز ہوتی ہے. وہ اس طریقے سے کہ چونکہ خاندانی دینداری ہوتی ہے، باپ دادا دیندار تھے، ماحول دیندار تھا، گھر کا سسٹم ایک دیندار تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ واقعی گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے، یہ واقعی جو ہے نا عبادت گزاری کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یہ اس قسم کے جو معاشرتی گناہ ہوتے ہیں ان سے بچا ہوا ہوتا ہے، یہ ان کے اندر انوالو نہیں ہوتا. معاشرتی گناہ جو کہ یوزلی معاشرے کے اندر برے سمجھے جاتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ فحش گفتگو کرنا، دوسروں کے اوپر ڈاکہ ڈالنا، ان کا مال غصب کر لینا، شراب پینا، زنا کرنا، اس قسم کا ظلم کرنا دوسروں کے ساتھ، خواہ مخواہ کی دوسروں کے ساتھ لڑائیاں کر لینا، یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ معاشرتی طور پر ان کو سبھی برا سمجھتے ہیں. تو یہ ان کے اندر کسی بھی گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، نہ یہ زنا کے اندر مبتلا ہوتا ہے، نہ شراب کے اندر مبتلا ہوتا ہے، نہ دوسروں کا مال غصب کرنے کے اندر مبتلا ہوتا ہے، نہ جو ہے یہ کسی اور قسم کے ظلم کے اندر، نہ فوش گفتگو کے اندر مبتلا ہوتا ہے. یہ اپنا نماز، روزہ، حج، زکات اور ایک سیدھا سادی سی دینداری والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا، اس کے اندر ایک خود پسندی والی کیفیت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عجب جو ہے، یہ بہت بڑا، بلکہ یہ مہلکات کے اندر سے سب سے زیادہ مہلک بیماری ہے. کیونکہ دوسری مہلکات کا علاج کرنا آسان ہوتا ہے، وہ آسانی سے نظر آ جاتی ہیں، آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہوتا ہے. یہ جو برائی ہے، اس کو انسان آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا، یہ نظر ہی نہیں آتی. اور اس کے اندر جو مبتلا ہوتا ہے، وہ دراصل اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہوتا ہے. جب ہی جو عجب کے اندر مبتلا ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی مشائخ کے پاس نہیں جاتا. وہ مشائخ کے پاس جاتا نہیں ہے، بالکل نہیں جاتا، یا اگر جائے گا بھی تو وہ اچھی نیت لے کر کے جائے گا، صحیح نیت لے کر کے نہیں جائے گا. تو آج کا جو ٹاپک تھا نا، اچھی نیت اور صحیح نیت، اس کے ساتھ یہ بات کس طرح سے جڑتی ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ جو شخص عجب میں مبتلا ہوتا ہے، وہ مشائخ کے پاس جاتا ہے اچھی نیت لے کر کے کہ میں ان سے برکتیں حاصل کروں گا، میری اپنی برکت کے اندر اضافہ ہو جائے گا، میں ان سے جو ہے وہ معرفت کی باتیں سیکھوں گا، میری اپنی معرفت جو آلریڈی ہے میرے اندر، اس میں اضافہ ہو جائے گا، میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایفیلیشن بنا لوں گا، کیونکہ یہ دنیا کے اندر عزت کا مقام رکھتے ہیں، عزت لوگ سے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، تو میری اپنی جو آلریڈی عزت ہے ایک، اس عزت میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ اچھی نیتیں لے کر کے جاتا ہے، یا یہ کہ میں دنیا میں دین کا کام کروں گا، ان سے اور چیزیں سیکھوں گا اور لوگوں کو سکھاؤں گا، یہ اپنی اصلاح کی نیت لے کر کے نہیں جاتا. اس وجہ سے ایسے لوگ مشائخ کے پاس اگر آتے بھی ہیں نا، تو مشائخ کے پاس اپنے حالات نہیں کھولتے، اپنے گناہ نہیں بیان کرتے، اپنی دلی کیفیات کو بیان نہیں کرتے. وہ اب زیادہ سے زیادہ اگر بتاتے ہیں تو اپنی عبادتیں بتاتے ہیں، اپنے خواب بتاتے ہیں، اپنی جو ہے وہ خاندانی نسبتیں بتاتے ہیں، اس قسم کی باتیں بتاتے ہیں، اصلاح والی باتیں نہیں کرتے تاکہ ان کی اصلاح ہو، اور اصلاح کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے. تو یہ ایک خاصیت ہے عجب والے بندے کی. تو عجب کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خالصتاً اصلاح کی نیت کے ساتھ مشائخ کے پاس لے کر کے جائے، اور پھر اپنے اندر کی جو چھپی ہوئی کیفیات ہیں نا، ان کو کھولے مشائخ کے پاس، اپنی برائیاں بتائیں مشائخ کے پاس جا کر کے، اور پھر ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے کہ آپ مجھے جو کہیں گے کرنے کے لیے میں ویسے کروں گا. اس کو سپردگی کہتے ہیں. تو یہ عجب کا صحیح علاج ہوتا ہے، اسی طریقے سے علاج ہو سکتا ہے عجب کا. البتہ ایک آخری بات یہ کہ اگر کوئی آلریڈی یہ کام کر رہا ہے کہ اس نے اپنے اندر کی کیفیات بیان کر دی ہیں، اور کرتا ہے، اس نے ایک کنٹینیویشن رکھی ہوئی ہے اس پروسیس کے اندر، لیکن پھر بھی اس کو اٹھ رہ رہ کر کے خیالات آتے ہیں خود پسندی کے، رہ رہ کر کے اس قسم کے جذبات آتے ہیں، تو یہ جو جذبات آتے ہیں نا، یہ عجب نہیں کہلائیں گے. یہ جذبات عجب نہیں کہلائیں گے، یہ جذبات کہلائیں گے وسوسے. ان کو کہا جائے گا وسوسہ. تو وسوسہ جو ہوتا ہے نا، یہ اصلاح کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتا، عجب اصلاح کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے، وسوسہ رکاوٹ نہیں ہوتا. بالکل اسی طریقے سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جی اگر ہم مشائخ کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہو گئے تو
اب جو ہے وہ ہم فیض کیسے حاصل کریں گے، اب ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ تو ان کو یہ جواب دیا تھا کہ جی اگر آپ انٹینشنلی بدگمانی کر رہے ہیں اور بدگمانی والے خیالات کے اوپر جمے ہوئے ہیں تب وہ بدگمانی کہلائے گی. اگر آپ کے دل میں خیالات آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، لیکن آپ ان کو انٹرٹین نہیں کر رہے بلکہ آپ ان کو جھٹکنے کی محنت کر رہے ہیں، آپ ان کے اوپر جم نہیں رہے، ان کو سوچ نہیں رہے، تو یہ بدگمانی نہیں کہلائے گی. تو فیض آنے کے راستے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو مشائخ کے سبب کو وسیلہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچاتے ہیں، تو اس راستے میں رکاوٹ بدگمانی بنتی ہے، اس راستے میں رکاوٹ وسوسے نہیں بنتے. وسوسے آر اونلی ڈسٹریکشنز، وہ صرف جو ہے وہ خیالات ہیں جو کہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی حیثیت بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ جب مراقبے میں بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نیت کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ جی میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، تو آپ کو دنیا کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو کبھی جاب کا خیال آتا ہے، آپ کو کبھی گھر کا خیال آتا ہے، آپ کو کبھی دفتر کا کوئی اور مسئلے کا خیال آتا ہے، کبھی آپ کے دل میں کوئی بات آتی ہے، کوئی بات آتی ہے. وہ کیا ہوتی ہیں؟ ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. وہ فیض کا راستہ نہیں بند کر دے رہی. تو جب ہم جب ہمارے پاس آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جی مجھے بہت ڈسٹریکشنز ہیں، تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ڈسٹریکشنز کی فکر نہ کریں، کوشش کریں ڈسٹریکشنز کو ختم کرنے کی، لیکن ڈسٹریکشنز جو ہیں وہ فیض کا راستہ بند نہیں کر دیتی. بالکل اسی طریقے سے بدگمانی کے بھی اگر وسوسے آ رہے ہیں تو وہ وسوسے فیض کا راستہ بند نہیں کرتے، اور عجب کے بھی اگر وسوسے آ رہے ہیں تو یہ وسوسے جو ہیں وہ عجب نہیں ہوتے. تو وسوسہ از سم تھنگ ایلس اور ایکچوئل بیماری از سم تھنگ ایلس. بدگمانی ایک بیماری ہے، عجب ایک بیماری ہے. اگر اس کو انٹرٹین کریں گے تب جو ہے وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو صحیح نیت کے ساتھ جو انسان مشائخ کے پاس آتا ہے تو پھر وہ اپنے احوال کھولتا ہے اور اپنے اندر کی بیماریاں نکال کر کے، اپنے اندر کے حالات نکال کر کے مشائخ کو بتاتا ہے اور ان کی بات بتائی ہوئی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے نا وہ فائدہ پاتا ہے، وہ اس راستے کے اوپر آگے بڑھتا ہے، اور پھر جب مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں نا، تو پھر اس کا قدم ڈگمگاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں، ہر چیز کا جواب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، القاء کر دیتے ہیں، ایکسپلین کر دیتے ہیں، اور پھر وہ آسانی سے ڈگمگاتا نہیں ہے، شیطان کا راز کا ترنے والا نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام اچھی نیت کے ساتھ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسی اس کام کو کرنے کی صحیح نیت ہے تو اس صحیح نیت کے مطابق اپنا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں رک جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیے عثمان رضی اللہ عنہ وہاب اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم انا نسالك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اے کریم اقامت راجل مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ‌پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، جو دن میں کیے معاف فرما، جو رات میں کیے معاف فرما، تنہائی میں کیے معاف فرما، لوگوں کے ساتھ مل کے کیے ان کو بھی معاف فرما، جو یاد ہے ان کو بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے ان کو بھی معاف فرما. اے اللہ اپنے مشائخ سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ عفو و درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ ہم انتہائی کم عقل ہیں. اے اللہ ہمارے پاس نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے نہ اے اللہ ایک پاکیزہ دل ہے. اے اللہ ہم آپ سے اور آپ کے نیک بندوں سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. اے اللہ ہمارے اس راستے کی رکاوٹ کو دور فرما. اے اللہ ہماری انگلی پکڑ کر کے ہمیں چلا. اے اللہ ہمیں سر کے بالوں سے پکڑ کر کے سیدھے راستے کے اوپر چلا. اے اللہ نفع حاصل کرنے کے طریقے ہمیں سمجھا. اے اللہ اس راستے کے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اے اللہ ان کو معاف فرما، اور اے اللہ ان کی وجہ سے جو ہمارے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ برکت والا معاملہ فرما. اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو بہترین اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ ہماری تمام
عزیز و شداد جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.